بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة هود کی مختصر تفسیر کے درس کا آج سے آغاز کرتے ہیں. سورة هود اللہ پاک کی پاک کلام قرآن مجید کی بہت عظیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے. ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، شیبتنی ہود، اور دوسری روایت میں ہود و اخواتہا، مجھے ہود نے، یعنی سورت ہود نے بھوڑا کر دیا، میرے بال سفید کر دیے. دوسری روایت ہود و اخوات ہوا کا ذکر جس میں سورت ہود ہے، سورت المرسلات کا ذکر ہے، سورت الواقعہ کا ذکر ہے، سورت عما نبأ کا ذکر ہے. حدیث صحت کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہوا ہے. بعض علماء کا مضطرب حدیث ہے، مضطرب حدیث ضعیف ہوتی ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ کے تحقیق کے مطابق حسن کے درجے پر یہ حدیث پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اس حدیث کے طرق کو جمع کرنے کے بعد دو شواہد اور دو مرسل جو صحیح سند سے، یعنی مرسل تک جو ہے صحابی تک یا تابع تک صحیح ہے، اتصال و سند ہے، کیونکہ عکرمہ کا سماع ابو بکر صدیق سے ثابت نہیں ہے. تو جو روایت سیدنا بکر صدیق سے سیدنا عکرمہ روایت کرتے ہیں، امام عکرمہ سیدنا بکر صدیق روایت کرتے ہیں، یہ ضعیف روایت ہے، اس میں مضطرب کہا گیا ہے. اس کی 12 طرق ہیں تقریباً. دو اور طرق جو اس حدیث کے ہیں، جس میں سیدنا عمر بھی راوی ہیں، سر عبداللہ بن عباس بھی ہیں، یہ دو شواہد ہیں جن کی بنیاد پر، اور دو اور بھی مرسل ہیں عکرمہ کے علاوہ، جس کی بنیاد پر علامہ البانی نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح، یعنی حسن کے درجے پہ پہنچتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ حدیث انشاءاللہ صحیح ہے اس بنیاد پر. میں اس لیے مقدمے میں یہ بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ کہیں گے حدیث ضعیف ہے، یہ علماء کا قول موجود ہے، میں ترجیح دیتا ہوں علامہ البانی کے اس تصحیح کو. دوسری بات یہ کہ کیونکہ یہ بھی اعتراض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تو سفید تھے ہی نہیں، اگر گنا جائے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے جو بال تھے 20 سے زیادہ نہیں تھے. تو عربی زبان میں شیب سے مراد صرف نہیں کہ بال سفید ہوئے، جب انسان زیادہ غم زدہ ہوتا ہے تو پریشانی کی وجہ سے بھی سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ صورتیں ہیں جن کو پڑھنے کے بعد جب ناظرین آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ غم زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ پیغام اتنی شدید قسم کے ہیں. تو انشاءاللہ تفسیر میں بیان کرتا ہوں، جب تفسیر کا آغاز کریں گے کہ آپ خود بھی دیکھ لیں گے کہ کتنی اس میں عظیم پیغامات ہیں، یعنی امتوں کا ہلاک ہونا یہ عام بات نہیں ہے. وعید کی الفاظ، سخت الفاظ، پھر دوزخ کے تعلق سے سخت الفاظ، اس طرح آخرت میں جو ہونا ہے، یہ امتیں جب اللہ نے اپنے پیارے نبی بھیجے کیا پیغام دے کے گئے تھے، امتوں نے اس پیغام کو کیسے لیا ہے، پھر کیسے مخالفت کی ہے، کتنی سختی سے مخالفت کی ہے، اللہ کا عذاب کتنا سخت تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رحم دل، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. تو برداشت نہیں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی ہلاک ہو چاہے کافر کیوں نہ ہو. اسی لیے نے کیا فرمایا سورت کاف میں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کیا اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں ان کے پیچھے. ہلاک کرنے کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ یہ کافر جو ہے کیوں پیغام کو نہیں مان رہے، اللہ کا پیغام ہے، یہ لوگ کیوں دھتکار رہے، کیوں مان سے انکار کر رہے ہیں، یہ ہلاک ہونے جا رہے ہیں. اور جہنم کی جو خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وحی کے ذریعے، اور جو کچھ نظارے دکھائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوف زدہ تھے کہ یہ بندہ جو ہے یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے کسی طریقے سے. اس لیے کافی دل میں درد ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی کہ کاش یہ سمجھ جائیں، کاش یہ لوگ مان جائیں. اپنے قبیلے کے ہیں، یعنی دیکھیں آپ کے کوئی رشتہ دار ہے اور وہ کھائی کی طرف جا رہا ہے, اس کھائی کے بعد ہلاکت ہے, وہ بڑے اسپیڈ سے دوڑ کے جا رہا ہے, آپ روک کر منع کریں, آگے موت ہے تمہارے لیے, مت کرو, آپ کے سامنے پلا بڑا ہوا ہے, آپ کے سامنے رہا ہے, ہم تو بات قبیلے کے رشتے دار کے, آپ کا اگر دوست بھی ہو آپ کا جاننے والا کیوں نہ, اگر عام انسان بھی اس طریقے سے کھائی کی طرف دوڑ رہا ہے تو آپ کو کیسے پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, عالمین سے مراد تمام عالمین, جو بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے, جانور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرتے تھے, تو پھر ہم انسان کی بات کیا کریں. تو ان صورتوں میں اگر آپ دیکھیں اور غور کریں, جیسے انشاءاللہ تفصیل میں بیان کریں گے, بڑے سخت پیغامات ہیں. تو چاہے حدیث صحیح و ضعیف ہو, معنی صحیح ہے کہ اتنی سخت الفاظوں سے پریشانی لاحق ہوتی ہے, اور زیادہ پریشانی کی وجہ سے سر کے بال بھی سفید ہو سکتے ہیں, سبحان اللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم صورت کے تعلق سے مختصر تفسیر. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را یہ ایک کتاب ہے, اس کی آیات کو محکم کر دیا گیا ہے, پھر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے حکمت والے, بڑی حکمت والے خوب باخبر کے پاس سے. الف لام را, چند چیزیں ان حروف کے تعلق سے جان لیں, کیونکہ کئی صورتیں ہیں جن کی ابتدا ان حروف مقطع سے ہوتی ہے. یہ حروف نمبر ایک, ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطع, وہ حرف جو الگ الگ سے پڑھے جاتے ہیں. اب الر نہیں پڑھیں گے, اس پڑھیں گے الف لام را الگ الگ سے. قرآن مجید میں الم نشرح لك صدرك, سورة الانشراح میں الم ہے, الم نشرح لك صدرك, اور سورۃ بقرہ ابتداء میں کہتے ہیں الف لام میم, ذلك الكتاب لا ريب فيه. تو الم نشرح لك صدرك کی الف لام میم اور الف لام میم ذلك کتاب میں فرق ہے. جو الف لام میم ہے, دیکھنے تو دونوں ایک جیسے لگتے ہیں. الف لام میم کے اوپر مد ہے, آپ دیکھیں, مد مطلب ہے آپ الگ الگ آپ نے پڑھنا ہے, الف الگ پڑھیں گے, لام الگ, میم الگ. الم نشرح لك صدرك میں الم ایک ساتھ پڑھیں گے, کیونکہ دونوں کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے. الف لام را نمبر ایک, کیا حروف مقطعہ ان کو کہا جاتا ہے مقطعہ, کیونکہ الگ سے ان حروف کو پڑھا جاتا ہے. الف لام را یوں پڑھا جاتا ہے. نمبر دو, ان حروف کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے. ان حروف کا جو معنی ہے, معنی تو ہے یقینا, قرآن یہ کوئی چیز بے معنی نہیں ہے, یاد رکھیں قاعدہ, یاد رکھیں اللہ کے پاک کلام میں کوئی چیز بغیر معنی کے نہیں ہے. اب الف لام را, الف لام میم, یہ حروف معنی اللہ بہتر جانتا ہے, جی بتا, ہاں معنی ان کا اللہ بہتر جانتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں یا کسی حدیث میں اس کے معنی کی تفصیل موجود نہیں ہے, اور ہم بغیر دلیل کے کوئی بات کر نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں. قاعدہ اچھی طرح یاد رکھیں, آپ اللہ کے پاک کلام کے تعلق سے یا دین کے تعلق سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, بغیر دلیل کے آپ بات نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ امور توقیفیہ ہے, دین توقیفی ہے, توقیفی سے مراد بغیر دلیل کے آپ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے. دنیاوی امور توقیفی نہیں ہے, الاصل فی امور دنیا الاباحة, دنیاوی امور میں اصل جواز ہے, جائز ہے, ہر چیز جائز, الا کہ کوئی دلیل ہو منع کرنے کی. شریعت کے تعلق سے ہر چیز جائز نہیں ہے, مگر جس کی دلیل موجود ہو, آپ کوئی اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے. تو الف لام میم حروف مقطع کے تعلق سے, الف لام را کے تعلق سے, نہ تو قرآن میں کوئی تفصیل معنی کی موجود ہے, نہ کسی حدیث میں موجود ہے, ہم کیا کہتے ہیں معنی اللہ اعلم. تیسرے نمبر پہ, قرآن مجید کی ابتدا سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ سے ہوئی, ہم کہتے ہیں الف لام میم. تو تفسیر کرنے والا شخص جو ہے, جب الف لام میم کہے تو اسے جتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو, یہ کہنا پڑتا ہے معنی اللہ اعلم, تاکہ غرور کا شکار نہ ہو, یا نہ میں بہت بڑا عالم ہوں جو سب کچھ آتا ہے, کچھ چیزیں اللہ نے اپنے علم میں رکھ دی ہیں, سبحان اللہ. نمبر چار, یہ جو حروف ہے یہ 14 ہے قرآن مجید میں, حروف مقطع کا ذکر جو ہے, ٹوٹل کتنے حروف ہیں؟ ٹوٹل 28 ہیں. عربی الفابیٹ جو ہیں 28 ہیں، ان میں سے 14 آدھے موجود ہیں، اللہ کا انتخاب، اللہ کی مرضی ہے. اور یہ وہ ہیں جن میں باقی حروف کا مخارج شامل ہیں. عربی زبان کے حروف جو مخرج جو زبان سے آپ ادا کرتے ہیں برابر نہیں ہے، کوئی ٹپ آف دا ٹنگ ہے، کوئی آپ جو ہے نا دونوں ہونٹ کو بلا کے، کوئی حلق سے، کوئی تو مختلف ہے. ان حروف میں سب کو شامل کر دیا ہے 14 حروف میں. ٹھیک ہے، نمبر 5، ان کی حکمت ہے. اور اس حکمت کے تعلق سے چند اہم باتیں. نمبر 1، جن صورتوں کی ابتدا ان حروف مقطع سے ہو اس میں بنیادی پیغام یہ ہے، ان صورتوں میں بنیادی پیغام میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کے غالب ہونے کا ثبوت ہے. کہ اب اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید اللہ کی پاک کلام ہے، قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، عام کتاب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی پاک کلام ہے، اور جس نے بھی اس کو چیلنج کیا ہے وہ مغلوب ہو گیا اور قرآن مجید غالب ہو گیا کیونکہ اللہ کی پاک کلام ہے. اتنی ہو گیا. نمبر 7، اس میں الف حروف مقطع میں یہ بھی حکمت ہے کہ یہ پیغام ہے کہ یہ زبان، یہ حروف عربی زبان کے ہیں، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. تم لوگوں کو جو عرب ہیں ان کے لیے قرآن نازل ہوا شروع میں، ابتدا میں، تم مخالفت پر اتر آئے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو تمہاری زبان نا، اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو تمہارے پاس کوئی جواز ہوتا، کوئی عذر ہوتا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. جب زبان بھی تمہاری ہے اور انہی حروف پر مشتمل یہ زبان ہے، تم سمجھ سے قاصر کیوں ہو؟ تم سمجھ کیوں نہیں پا رہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ تو خلل کہاں پہ ہے؟ دماغ میں خلل نہیں ہے، سمجھ میں خلل نہیں ہے، ان کے دل میں خلل ہے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے. جو نہیں ماننا چاہتا کیسے منوائیں گے آپ؟ جو رات کو دن اور دن کو رات کے آپ کیسے کہیں گے؟ اس کا کیا علاج ہے پھر؟ ہٹ درمی ہے نا. تو ان لوگوں کو ہٹ درمی کی وجہ سے ان لوگوں نے مار کھائی ہے، سمجھنے کے تعلق سے نہیں، کیونکہ انہیں کی زبان میں قرآن نازل ہو. اور عرب کو کس کا گھمنڈ تھا پتہ ہے؟ عرب جب کہا جاتا ہے، عربیوں کو سب سے زیادہ فخر و گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ زبان کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی زبان کے تعلق سے ہی ان کو یہ میسج دیا ہے کہ تمہاری زبان ہے، تمہارے حروف ہیں، تمہارے الفابیٹ ہیں، تم سمجھ کیوں نہیں پا رہے؟ نمبر 8، یہ بھی حکمت ہے کہ چیلنج ہے، تم نہیں مان رہے نا، یہی حروف ہیں، تمہاری زبان کے حروف ہیں، ایسا قرآن بنا کے دکھائیں نا، سورت بنا کے دکھائیں، 10 سورتیں بنا کے دکھائیں، قرآن بنا کے دکھائیں. نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے اللہ کی پاک کلام ہے. جب عاجز ہو جاتے ہو، یہی حروف ہیں، کوئی باہر کے حروف نہیں ہیں، کسی اور زبان کے حروف نہیں ہیں، تمہاری زبان کے حروف ہیں، انہی حروف کو ملا کے تم ذرا ایک سورت بنا کے دکھاؤ نا. نمبر 9، ایک اور چیلنج، تمہاری زبان کے حروف ہیں، یہی قرآن اترا ہے، ایک غلطی نکال کے دکھاؤ نا. چیلنج ہے، تعارض دکھاؤ، کنٹرڈکشن دکھاؤ، کہاں پہ غلطی دکھاؤ. تو حروف مقطعہ الف لام میم، الف لام را، حامیم، 10 نمبر پہ یہ حروف جو ہے سبحان اللہ عربی زبان کے روٹ ورڈ کے مطابق ہیں. یہ بھی کمال دیکھیں آپ، عربی زبان کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں نا، یا تو ایک ہوتا ہے، یا دو، یا تین، یا چار، یا پانچ، پانچ سے زیادہ ہے نہیں. جانتے ہیں روٹ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ جو بنیاد، جس کی بنیاد پر باقی الفاظ بنتے ہیں. اب دیکھیں قرآن مجید کی جو حروف مقطع ہیں کیسے ہیں. ایک حرف قاف، ایک حرف ہے نا، ٹھیک ہے نا. اچھا، دو حروف حامیم، یاسین، کیا ہے، دو ہیں. تین الف لام میم، الف لام را. چار الف لام میم را. چار، پانچ کاف ہا یا عین صاد. چھٹا کوئی ہے؟ چھ والا کوئی ہے؟ نہیں ہے. حامیم عین سین قاف کتنی ہے؟ پانچ. تو پانچ زیادہ نہیں. سبحان اللہ، دیکھیں کہ یہ بھی اشارہ کس طرف ہے کہ روٹ ورڈز بھی تمہارے یہی پانچ ہی، پانچ دچڑ بنا کے دکھاؤ، کچھ تو بنا کے دکھاؤ. تو یہ چند اہم باتیں ہیں حروف مقطع کے تعلق سے، یاد کر لیں. اچھا، یہ الف لام را کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتابن، یہ ایک کتاب ہے. یہ کیسی کتاب ہے؟ احکمت آیاتہ، جس کتاب کی آیتوں کو محکم بنا دیا گیا ہے. احکمت محکم ہے، کس نے بنایا ہے؟ جس کی یہ پاک کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن، یہ کتاب نازل ہوئی ہے جو محکم ہے، پرفیکٹ ہے، احکام کے دو معنی ہے، ایک یہ کہ متشابہ نہیں ہے، محکم متشابہ کی ضد میں بھی ہوتا ہے، محکم پرفیکشن کے معنی میں بھی آتا ہے جو خلل کی ضد میں ہے، یعنی معنی لفظ اور معنی کے اعتبار سے کمال کی کتاب ہے. لفظ بالکل آسان ہے، آپ سنتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کیونکہ تمہاری اپنی زبان ہے، ان حروف پر معنی میں زبان ہے، اور معنی بھی بالکل واضح ہے. اس میں خبر ہمیشہ سچی ہے، امر ہے اور نہیں ہے، جس کی حکم دیا جا رہا ہے اور منع کیا جا رہا ہے اس پر عدل انصاف پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس پر کوئی ظلم ہو. آپ دیکھیں بعض عبادات، دیکھیں بعض لوگوں کی اپنی جو منگڑت دین ہے، مندر ہوگا 1000 سیڑھی 2000 سیڑھی پر جا کے آپ نے اوپر جا کے عبادت کرنی، وہ چل چل کے بیچارے ہلاک ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ دین کا تعلق طریقہ نہیں ہے. کسی کو ہلاک، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے. جسے منع کیا گیا ہے وہ کون سی چیز جسے نہ منع کیا ہے اور صحت کے لیے مضر ہو یا جان لیوا ہو، بلکہ جسے منع کیا وہ مضر ہو سکتی ہیں، جان لیوا ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی اللہ نے کسی کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم ہلاک ہو جاؤ. تو خبر ہمیشہ سچی ہے، امر ہے، کسی کو حکم دیا ہے یا کسی سے منع کیا ہے تو عدل انصاف پر قائم ہے، وہ اللہ کے محض فضل و کرم ہے. انداز بیان کمال کا ہے، فصاحت بلاغت، جس قوم کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، جس قوم پر نازل ہوا ہے، وہ اپنی بلاغت فصاحت کو گھمنڈ تھا، فخر کرتے تھے، اللہ کے پاک کلام آ گئی. اس لیے جب ان کے سامنے یہ چیز سامنے آئی ہے اور وہ رد کرنا چاہتے تھے تو کیا کہا ہے؟ شاعری ہے، یہ تو شاعر کا قول ہے، نئی بات کیا ہے؟ کوئی شاعری وہ کرتے تھے، جانتے تھے شاعری کیا ہے، بڑا فخر تھا ان کو. شاعری میں غلطی نکال نہیں سکے وہ، شاعری کہہ کے پھر جان چھوڑنے کی کوشش کی، نہیں کہا کہ شعر میں کوئی غلطی ہے، اگر شعر بھی کہا، جبکہ شعر نہیں ہے، اللہ کے پاک کلام ہے، لیکن جب شاعری کہا ہے تو اس میں غلطی نکالی ہے؟ کوئی سوال نہیں پیدا ہوا، الزام تراشی کر سکتے ہیں، غلطی پھر بھی نہیں نکال سکے، سبحان اللہ. کیونکہ محکم ہے، کتاب احکمت آیاتہ، اس احکام کے ساتھ ثم فصلت، پھر تفصیل سے بھی بیان کر دی گئی ہیں. تفصیل کے لیے آپ کو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور عالم کی طرف یا کسی اور منہج یا کسی اور مذہب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی پاک کلام میں، اسی ایک کتاب میں تمام محکم چیزوں کی تفصیل بھی موجود ہے، تفصیل ہے. یہ تفصیل قرآن کے اندر خود موجود ہے اور قرآن مجید سے باہر صحیح حدیث میں بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سنت کو قرآن سے بھی ثابت کیا ہے کئی آیات کریمہ میں. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول مطلقاً ہے، اسی طریقے سے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دے وہ لے لے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق سب اس میں شامل ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب ہمیں پتہ چلا ہے اس جملے سے وہ عقیم و فعل امر ہے، تم سب مل کے نماز کی اقامت کرو. فعل امر، فعل امر کس لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے. ہمیں پتہ ہے کہ اقامت الصلاۃ وجوب کے لیے، اچھا صلوا نہیں فرمایا، وہ عقیم الصلاۃ، کیونکہ اقامت الصلاۃ اور صرف نماز پڑھنے میں فرق ہے. تو نماز کا حق ادا کریں، اقامت الصلاۃ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یعنی نماز آپ مرضی سے، اپنی مرضی سے نہیں پڑھیں گے، آپ نماز پڑھیں جیسے کہ نماز پڑھنے کا حق ہے، اور وہ آپ کو ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. تو بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے، جیسا کہ توحید اور شرک کی جو تفصیل ہے موجود ہے، مزید تفصیل حدیث میں آپ کو مل جائے گی، لیکن جو بنیادی پیغام ہے توحید اور سنت کا، آپ توحید عبادت جو بنیادی توحید ہے اور اتباع سنت کا قرآن میں موجود ہے، اس کے جو مزید تفصیل کی ضرورت ہے اگر، پھر آپ کو حدیث یہ بھی مل جائے گا، سبحان اللہ. تو کتاب ہے، اچھا رحمہ اللہ، یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی یا بعد میں کمپائل ہوئی؟ کتاب ال، اچھا ھذا الکتاب ہے قرآن مجید میں کہیں پہ؟ ھذا الکتاب کہیں پہ؟ ذالک الکتاب تو ہے، یا کتاب ہے اسی طریقے سے بغیر اسم اشارہ کے اور بغیر کے کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں، وجہ کیا ہے؟ اگر یہ ہوتا تو اس وقت تو نہیں تھا نا. کتاب ہے، کتابی شکل، لوگوں سینے کے اندر محفوظ ہے، ترتیب سے محفوظ ہے، اور کتاب کی طرف اشارہ کی کتاب ابھی آئے گی فیوچر میں، یہ کتابی شکل میں آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. من لدن حکیم خبیر، کس کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے اتنی خوبصورت صفات کے ساتھ؟ دو صفات یہاں پہ، محکم بھی ہے اور تفصیل بھی موجود ہے. اس رب کریم جس کے یہ پاک کلام ہے، اس نے محکم آیات نازل کی ہیں اور تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، کیونکہ وہ حکیم ہے، خبیر ہے، بڑی حکمت والا ہے. اس کی حکمت میں سے کہ تمام شریعت جو احکام موجود ہے قرآن مجید میں، عظیم پیغامات ہیں، عدل و انصاف ہے، آسان ہے، اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے اور خبیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے، اللہ تعالیٰ باریک بینی بھی جانتا ہے کہ اس کتاب سے لوگوں کا تعلق کیسے ہوگا، کون مانے گا، کون انکار کرے گا، کون جزی مارے گا، کون کلی طور پہ مارے گا، کس طریقے سے لوگوں کا تعلق اس کتاب سے ہوگا، اس وقت جب یہ نازل ہو رہا ہے اس وقت کیسا ہے، اور بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کا تعلق کیسے ہوگا. اور اس کتاب میں ہر وہ چیز موجود ہے جو اس انسان کی فلاح کے لیے اللہ مترتب فرمائی ہے. انسان کو فلاح چاہیے، انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس بڑی حکمت والے اور عظیم خبر رکھنے والے رب کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی آپ کے اور ہماری سعادت اور کامیابی کا تمام جو امور ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے. اس عظیم کتاب میں بہت سارے پیغامات ہیں، سب سے بڑا اور بنیادی پیغام سن لیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، قرآن مجید کا بنیادی پیغام، اس کتاب کا بنیادی پیغام جو محکم اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی قرآن مجید میں موجود ہے. کوئی پوچھنا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے، لوگوں نے پانچ قسم کے معنی بیان کیے ہیں، ایک صحیح، چار غلط. بعض لوگوں نے کہا لا خالق لا رازق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق کوئی رازق نہیں. دوسرے کو نے کہا لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. تیسرے نے کہا لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. چوتھے نے کہا لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پانچویں نے کہا لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی سچا برحق معبود نہیں. کون سا صحیح ہے؟ آخری والا صحیح ہے. دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ ہود میں اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. باقی تمام جو معنی ہیں وہ توحید الوہیت کے معنی نہیں، الہ کا معنی نہیں ہے، کیونکہ معنی کا اختلاف لا الہ الا اللہ میں ایک لفظ میں ہوا ہے بس. دیکھیں لا الہ الا اللہ چار لفظ ہیں، چار الفاظ ہیں، چار کلمات ہیں. لا الہ الا اللہ ان میں سے تین ایک ہی ہیں، چوتھے میں فرق ہے بس. لا خالق الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ. اس چار جو میں نے کہا غلط ہیں ان میں، باقی دیکھیں ایک کلمے میں فرق ہے، باقی ایک جیسے ہیں کہ نہیں. دیکھیں آپ لکھیں، اوپر لکھیں لا الہ، لکھیں ذرا لا الہ الا اللہ، لکھیں نیچے لکھیں لا خالق الا اللہ، نیچے لکھیں لا حاکم الا اللہ، تیسرے لکھیں لا موجود الا اللہ، چوتھے میں لکھیں لا معبود الا اللہ، پانچویں میں لکھیں لا معبود بحق الا اللہ. اوپر نیچے سمجھ آ رہی ہے، لا کے نیچے لا، الہ کے نیچے خالق، اللہ کے نیچے اللہ، اللہ کے نیچے اللہ، اس طرح سے میں کہہ رہا ہوں، یعنی الگ الگ لکھے دور کر کے تاکہ آپ کو پتہ چلے. لکھ لیے آپ یہ پانچ یاد رکھے، بھولیں گے نہیں کبھی. لا الہ الا اللہ ٹاپ پہ، لا پھر تھوڑا سا فاصلے بعد الہ، پھر اللہ، پھر اللہ. اب نیچے لکھیے لا خالق الا اللہ، تیسرے پہ لکھیے لا حاکم الا اللہ، چوتھے پہ لا موجود الا اللہ، پھر لا معبود الا اللہ، پھر لا معبود بحق الا اللہ. لکھ لیے پانچ. اب فرق کس لفظ میں ہے؟ ایک لفظ میں. کون سا ہے؟ الہ کے لفظ. باقی ایک ہی لفظ ہے نا، باقی تو فرق نہیں ہے. لا میں الا اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی ہے. تو فرق کس لفظ میں آیا ہے؟ الہ. الہ کا معنی کیا ہے؟ ایک گروہ نے کہا خالق ہے، دوسرے نے کہا حاکم ہے، تیسرے نے کہا موجود ہے، چوتھے نے کہا معبود ہے، اور پانچویں نے کہا معبود بحق. باكي معنا كيو غلط أسد هيك باك معبود كلا بتصير معبودة بغير حق بغير سجكي كيو غلطه لا معبودة إلا الله كيو كدو يصير معبود هي موجودة جنك عباد كي جاية كان صورة درين برين بوت أنبياء أولياء عباد كي جاية كني أجر كيت لا معبودة إلا الله تو تمام كو أبني تم معبودوكو إيك بنالي أنا تو إسلية لا معبودة إلا الله مي هو معنى لا معبودة بحق إلا الله به تو يادرك الفرق دوكا مناي بعض لو كيت لا معبودة إلا الله هم لتو سجك هدية نيس أبني باطل معبود كي نفي نهي كي هي لا معبودة إلا الله مي سجا معبود باطل دونو شامل هي كيوكي لوگوں نے عبادت صرف اللہ کی نہیں کی اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا ہے شریک بھی بہت سارے ٹھہرائے ہیں اللہ کے شریک بنا کر ان کی عبادت بھی کی گئی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ہم ان کی عبادتوں عبادت نہیں کرتے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے یہ آرگومنٹ تھا نا مشرکین کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشرکین نے اور بھی چیزوں کی عبادت کی جن میں فرشتے بھی شامل ہیں جن میں بت بھی شامل ہیں پتھر بھی شامل ہیں اور بھی مخلوقات شامل ہیں اگر آپ کہتے لا معبود الا اللہ آپ نے سچے معبود کو خارج نہیں کیا ہے آپ نے تمام معبودات کو ایک ساتھ بنا کھڑا کر کے بیان کر کے یہ کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے سچے غلط ہے صحیح غلط ہے غلط ہے کیونکہ اللہ کے سوا باطل معبود تو ہے نا اب پانچویں پہ آتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں یہ کیوں صحیح ہے کیونکہ باطل معبود کو آپ نے باہر نکال دیا اگر کوئی عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے دلیل دیکھیں اس آیت میں دیکھیں اللہ تعبدوا الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اچھا یہ بتا دو کہ معنی کس نے لیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے لا خالق الا اللہ یہ کس نے کہا ہے ابو جہل ابو لہب نے یہ معنی نکالا تھا مشرکین عرب نے جو معنی کہا لا الہ الا اللہ کا یہی نکالا تھا اس سے ان کو اعتراض تھا انہوں نے کہا میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں اللہ کے سوا کوئی خالق مالک نہیں ہے اس پہ کیا اعتراض ہے کیونکہ جب اسے پوچھا جائے تو میں کس نے پیدا کیا کہ اللہ نے پیدا کیا تمہارا فرق نفر عثمان کا مالک ہونا اللہ تعالیٰ ہے ذمہ اسماء کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو تو ان کے نزدیک معنی لا الہ الا اللہ یہ معنی ہمارے نزدیک ٹھیک ہے وہ معنی جو آپ کہتے ہیں نا وہ نہیں ماننے کے لیے ہم تیار سمجھ چکے تھے نا الہ کا معنی یہ ہے لیکن وہ آرگومنٹ کیا پیش کرتے تھے یہ معنی تو اس معنی کی حد تک تو ٹھیک ہے ہم اس کو مانتے ہیں وہ نہیں مانتے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لا معبود بحق من اللہ یہ معبود ہمارے کہاں جائیں گے میں نے کچھ سمجھا تھا مانا تھا سمجھنا اور چیز ماننا اور چیز ہے مانا تھا اس معنی کو لا الہ الا اللہ معنی کو لا معبود بحق اللہ مانا تھا مانا تو مسلمان ہوتے نا تو انہوں نے سمجھ تو لیا تھا مانا نہیں تھا تو جو مانا تھا وہ کیا تھا لا خالق الا اللہ رازق اللہ مسلمانوں میں سے یہ معنی کس نے لیا ہے میں سمجھ کی بات کروں سمجھنا اور ہے ماننا اور ہے سمجھ لیا تھا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى لیکن مانا تھا کیا تو ماننا اور چیز ہے مانا تو نہیں تھا انکار کیا تھا یہ معنی ہم نہیں سمجھ تو لیا تھا یہ معنی صحیح ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں کیوں کہ ہمارے یہ باپ دادا کے طریقے کے مخالف ہے یہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے لے ماننے کے تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے تو فرق ہے دونوں میں سمجھنے میں اور ماننے میں ٹھیک اچھا مسلمانوں میں معنی کس نے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے اشاعرہ ماتوریدین یہ معنی لیا ہے آج تصوف جو ہے یہ معنی لیتے ہیں کتابوں میں دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے نا ہو نا جہمیہ نے معنی لیا ہے اہل تصوف نے لیا ہے شاعر ماتوریدی نے یہی معنی لیا ہے لا حاکم الا اللہ خوارج نے لیا ہے لا حاکم الا اللہ خوارج نے لیا کہ اللہ کے کوئی حاکم نہیں دیکھیے بات غلط نہیں ہے باتیں سچ ہیں لیکن معنی نہیں لا الہ الا اللہ فرق ہے دونوں میں اللہ کے کوئی خالق ہے نہیں ہم بھی کہتے نہیں لیکن کہ یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا نہیں یہی معنی ہے توحید ربوبیت کا توحید الوہیت اور ہے تو لا الہ الا اللہ توحید الوہیت ہے ٹھیک ہے نا اب لا موجود الا اللہ یہ کس نے کہا ہے اللہ کا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کا کوئی موجود نہیں ہے اہل تصوف جو ہیں وحدت الوجود کے عقیدہ رکھنے والے ٹھیک ہے یہ بتا رہا ہوں کہ لا معبود الا اللہ بھی انہوں نے لیا ہے تو جو اہل تصوف ہیں اس وقت جو موجود ہیں وہ تین معنی میں سے لیتے ہیں کون سے لا خالق الا اللہ لا رازق الا اللہ دوسرا وہ بتا رہا ہوں آپ کو میں لا معبودہ بھی کہتے ہیں لا معبودہ بھی کہتے ہیں ہاں لا معبودہ بھی کہتے ہیں پہلے کہتے لا مقصود الا اللہ پھر لا معبود اللہ پھر لا موجود الا اللہ تو لا خالق الا اللہ یہی معنی لیتے ہیں
مبتدی کے لیے متوسط کے لیے
یہ میں کہہ رہا ہوں مبتدی متوسط ہے اور منتہی لا موجود الا اللہ ہے اب عام طور پہ ایک جماعت ہے ان کا نعرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین. کون سی توحید ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین, غیر اللہ سے کسی نہ ہونے کا یقین, یہ کون سی توحید ہے؟ معنی لا الہ الا اللہ معنی کیا لیتے ہیں؟ کہ اللہ کسی کوئی خالق رازق تدبیر کرنے والا نفع نقصان کا مالک کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ معنی لیا ہے بعض گروہوں نے. تو صحیح معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی سچا کوئی برحق معبود نہیں. دلیل یہ سورت ہود کی اس آیت میں اللہ تعبدوا الا اللہ. اب اس کو لکھیں نا نیچے, لکھیں جو آپ نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ. اب لکھیں لا تعبدوا الا اللہ, لکھیں ذرا. یہ آیت ہے قرآن مجید کی آیت نمبر 2 سورت ہود میں, لا تعبدوا الا اللہ. الہ کے نیچے کیا آ گیا؟ تعبدوا. تو الہ کا معنی ہے المعبود بحق. تعبد اللہ, تو سچا معبود اللہ کے سوا کوئی ہے؟ ذلك بان اللہ هو الحق وانا ما اعبد من دونه هو الباطل. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے, سچا معبود ہے. اللہ کے جس کو بھی عبادت کی وہ سب باطل ہے. تو ان دو آیات, سورۃ الحج کی آیت اور سورۃ ہود کی اس آیت کو آپ دونوں رکھتے ہیں سامنے, تو اسے پتہ چلتا ہے لا معبود بحق الا اللہ. لا معبود اس آیت سے, بحق سورۃ حج کے نمبر 62 سے, دونوں آیات کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو معنی کیا بنتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا لا معبود بحق الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے. اچھا, اننی بے شک میں, لکم تمہارے لیے, منہ اس کی طرف سے نذیر و بشیر, ڈرانے والا, خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. ذرا کمال دیکھیں آپ, اللہ تعبد الا اللہ. ابھی بات کسی ہو رہی تھی, کتاب قرآن مجید کی بات ہو رہی تھی, محکم ہے تفصیل سے. سب سے زیادہ احکام اور تفصیل کے بعد جو ہوئی ہے, جو بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا, وہ کیا ہے؟ اللہ تعبد الا اللہ, لا الہ الا اللہ. عجب ہے, اسی میں سب سے زیادہ بڑی غلطی ہوئی ہے. اس زمانے میں بھی انہوں نے انکار کے مشرکین عرب نے, جبکہ جانتے تھے, میں نے کہا سمجھ لیا تھا معنی کو کیا ہے, انکار کیا کیونکہ باپ دادوں کا طریقہ نہیں تھا. کیسے ممکن باپ دادوں کو چھوڑ دیں ہم؟ ان کی طریقہ غلط تھا, وہ سب غلط تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئی چیز لے کے آئے, ہمارے باپ دادا جو معبود بناتے تھے وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہم مانتے ہیں اس شرط پہ کہ آپ کبھی ہمارے معبود کی عبادت کر, ہم کبھی آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے. لیکن قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, بات ختم ہو گئی. یہ ماننے کا طریقہ نہیں ہے, اس لیے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. سمجھ لیا تھا اننی بے شک میں, یقیناً لکم تمہارے لیے, منہ اس کی طرف سے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس کے بنیادی پیغام میں لے کے آیا ہوں, نذیر ڈرانے والا, خبردار کرنے والا, ان کو جو انکار کرتے ہیں. اس معنی کا کبھی انکار نہ کرنا, یہ بنیادی پیغام ہے اللہ کی, ہر پاک کلام کا. تورات میں بنیادی پیغام یہی ہے, انجیل میں یہی ہے, اور قرآن مجید میں یہی بنیادی پیغام ہے, اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو اقرار کرتے ہیں, جو مانتے ہیں. اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں عزت ہے, آخرت میں جنت ہے. یہ خوشخبری ہمیشہ ہوتی, یاد رکھیں, اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے, بشیر ہے, بشارت دینے والا, نذیر ہے, ڈرانے والا, خبردار کرنے والا, ہر اس شخص کو جو انکار کرتا ہے اس معنی کا, چاہے وہ اس زمانے کے ابو جہل ابو لہب ہوں, چاہے بعد میں آنے والے کے کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں, جو توحید کے نام پر شرک کرتے ہیں, کلمہ تو پڑھتے لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں, تو اس معنی جو صحیح معنی لا الہ الا اللہ کا, اس میں وہ غلطی کر جاتے ہیں. اور یہ پیغام ان کے لیے کہ اللہ سے ڈر جاؤ, اس پیغام کو صحیح سمجھ لو اور فوراً توبہ کر کے عمل کر لو. اس لیے آگے کیا فرمایا ہے؟ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اور یہ کہ مغفرت طلب کرو اپنے رب سے, ثم توبوا الیہ, پھر اس کی طرف رجوع کرو توبہ کر کے, یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى, وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا, اچھی متاع ایک مقرر وقت تک, اجل مسمى, مقرر وقت یعنی موت تک, جب تک تم زندہ ہو, وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ, اور دے گا ہر فضل والے کو اپنا فضل, وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, اور اگر تم پھر جاؤ اور منہ موڑ لو تو بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں, یعنی بڑے دن کا عذاب تمہارا منتظر ہے, نعوذ باللہ. اب سبحان اللہ, دیکھیں بشیر, نذیر اور بشیر ہے, پھر یہ بھی پیغام ہے, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب سے مغفرت کی طلب کرو. تم رب کو تو مانتے ہو نا, تمہارا خالق ہے, مالک, تدبیر کرنے والا ہے, اسی رب سے تم استغفار کرو، کہو استغفر اللہ. استغفار اور توبہ یہاں پہ ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں ایک جملے میں. استغفار کا معنی ہے جو گزرے ہوئے گناہ ہیں ان سے آپ مغفرت طلب کرتے ہیں، اور مغفرت مطلب گناہوں کو ڈھانپ لینا. جب چیز کو ڈھانپ دیتے ہیں پھر اس کا وجود نہیں ہوتا، آپ اس کے بارے میں پھر سوال بھی نہیں کرتے. جو گناہ گزر چکے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا جیسے کہتے ہیں، انسان خطا کار ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، وہ غلطیں جو ہم پاسٹ میں ماضی میں کر چکے ہیں ان کے ہم استغفار کرتے رہتے ہیں، استغفر اللہ، اللہم استغفرک واتوب الیک، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ استغفار ہے. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو. توبہ وہ گناہ جو حال میں ہے یا مستقبل میں ہونے والے ہیں یا مستقبل میں آپ کرنے والے ہیں. انسان کی زندگی میں گناہ تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ گناہ جو کر چکا ہے، ایک وہ گناہ جو کر رہا ہے، ایک وہ گناہ جو کرنے والا اس کا ارادہ رکھتا ہے. جو گناہ گزر چکے ہیں اس کے لیے استغفار ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیونکہ بعض انسان بھول جاتا ہے، بعض انسان کو یاد ہوتا ہے ان کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، تو ماضی میں استغفار، کیونکہ ماضی میں بہت ساری چیزیں بھول بھی جاتی ہیں، اس سے استغفار ہے. جو حال میں گناہ انسان کر رہا ہے اس کے لیے توبہ ہے، اور توبہ کی پانچ شرطیں ہونی چاہیے تاکہ توبہ قبول ہو. نمبر ایک، ندامت ہونا، کہ ندامت ہے دل میں کہ میں نے اللہ کے حق میں غلطی کی، مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے یہ برا عمل نہیں کرنا چاہیے. ندامت کے بعد رک جانا ہے، گناہ سے فوراً رک جانا ہے، چھوڑ دینا ہے. ندامت اس وقت سچی ہوتی ہے جب آپ گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ تو پھر محض دعویٰ ہے، ندامت تو نہیں ہوئی نا. ندامت کا سب سے بڑی ثبوت کیا ہے؟ ندامت کا انسان کب نادم ہوتا ہے؟ جب وہ عمل چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ندامت ہوئی ہے. یہ تو ممکن نہیں کہ اب عمل بھی کر رہے اس کی ندامت بھی ہے، ندامت تو نہ ہی نا پھر. تو ندامت کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس فوراً طور پر اس عمل کو چھوڑ دیا جائے جس کی وجہ سے ندامت ہوئی ہے. نمبر تین، عزم کرنا کہ واپس یہ برا عمل نہیں کرنا ہے، یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا، عزم کرنا ہے. نمبر چار، وقت پہ، مقرر وقت پہ توبہ کرنی ہے، کیونکہ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور سورج جب مغرب سے نکلتا ہے تب بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو وقت مقرر پر توبہ کرنی ہے. نمبر پانچ، اگر حقوق العبادہ میں سے کسی کا حق دینا ہے، کوئی مالی حق ہے، یا کسی کو گالی دی ہے، کوئی چغل خوری کی ہے، کسی کو گھر خراب کیا ہے، تو اس سے معافی مانگ لی جائے، اور مال ہے تو اس کو واپس لوٹایا جائے. یہ حقوق العباد ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پانچ شرطیں ہیں توبہ کی، اگر توبہ کرنی ہے تو ان پانچ شرطوں کو ہونا لازمی ہے. اچھا، کیا مستقبل میں گناہ سے توبہ کی جا سکتی ہے؟ وہ کیسے؟ ایک انسان ہے، اسے کوئی کاروبار کرنا ہے، اسے پتہ چلا ہے کہ اس کاروبار میں سود ہے، ابھی کیا نہیں، اس نے منصوبہ بنا رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، تو پتہ چلے جس میں تو سود ہے، کہتا ہے یار اللہ غفور رحیم ہے. سب سے بڑا دھوکہ انسان کو یہ جملہ دیتا ہے، جبکہ سچ ہے، اللہ غفور رحیم تو ہے، لیکن کس کے لیے غفور رحیم؟ جو سود کھاتا ہے یا سود کی جو منصوبہ بناتا ہے؟ سبحان اللہ. بہرحال تو میں کر دیتا ہوں، دیکھا جاتا ہے. پھر اسے سوچ آئی، کوئی درس سنا، کسی کی نصیحت کام آ گئی، تو اس نے توبہ کر لی ہے. جب اس نے توبہ کی ہے، اس وقت گناہ تو اسے نہیں کیا نا، وہ توبہ اس نے توبہ بھی کی ہے اس گناہ کی جو کرنے جا رہا ہے فیوچر میں. تو ہمیشہ توبہ یا حال گناہ کے جو حال میں جو ہوتا ہے پریزنٹ میں، یا مستقبل میں جو انسان گناہ کرنے جا رہا ہے اس کے لیے کیا کی جاتی ہے؟ توبہ. جو گزر چکے ہیں گناہ اس کے لیے استغفار. اگر لفظ الگ الگ ہوں، فقلت استغفر ربکم انہ کان غفار، سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فقلت نوح علیہ السلام کی زبان، استغفر ربکم انہ کان غفار، اس میں توبہ کا لفظ نہیں ہے. اس کا کیا مراد ہے؟ اس میں استغفار توبہ دونوں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایک لفظ ہو صرف، دونوں کا دوسرا معنی شامل ہو جاتا ہے. اگر دونوں ایک ساتھ بیان ہو، ایک آیت میں، ایک جملے میں، تو دونوں کے معنی کا یہ فرق ہے. اچھا، آگے دیکھیں ذرا. اچھا، توبہ جو کر، استغفار کا توبہ کر، ملے گا کیا ہمیں؟ نمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى، اللہ تمہیں دنیا میں جو فائدے ہیں، جو آسائشیں ہیں، جو خیر ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمہیں دے دے گا. متاعا حسنا، ایک متاع انسان اپنی مرضی سے لینا چاہتا ہے، ایک متاع اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ حسن ہے، برکت ہوتی ہے، تھوڑا ہے پھر بھی اس میں برکت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متاع ہے. دیکھیں تمام متاع جو ہمارے پاس ہے کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے. ایک انسان حرام کما کے مال کماتا ہے، مل تو گیا اس کو، اس کے رزق میں لکھا تھا، اس کو ملنا تھا، اس نے خود غلط راستہ اختیار کر کے کما لیا. وہی اگر تھوڑا انتظار کر لیتا، وہی ملتا حلال طریقے سے، وہ رزق حسن متاع حسن ہوتا. جو متاع حسن کا تو متاع سیئے بھی تو ہے نا، بورا متاع بھی تو ہے کہ نہیں؟ جب حسن کا ذکر ہے تو مفہوم کیا ہے اس کا؟ منطوق میں حسن آیا ہے، متاع حسن منطوق میں کیا ہے، معنی کیا ہے اس کا؟ کہ ایسا متاع جو حسن نہیں ہے، جو رب کی طرف سے متاع حسن ہوتا ہے ہمیشہ. کیا کوئی متاع رب کی طرف علاوہ بھی ہوتا ہے؟ نہیں، سب رب کی طرف سے ہی ہے. حسن تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی انسان عمل کرے. توبہ استغفار سے اللہ راضی ہوتا ہے، تمہیں متاع حسن دے گا. توبہ استغفار نہیں کرتے ہو، دنیا کی کمائی میں سود کھاتے ہو، حرام کھاتے ہو، ظلم کرتے ہو، لوگوں کا مال ہضم کرتے ہو، متاع تو مل گیا، حسن ہے، یہی متاع تمہارے لیے عذاب بن کے رہے گا. حسن کہاں ہو پھر؟ حسن حسن جمال سے لیا گیا نا. متاع حسن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی عزت ہوگی، خیر ہوگی، برکت ہوگی. کب تک؟ الی اجل مسمی، مقرر وقت، یعنی جب تک زندہ رہو گے توبہ استغفار کرتے رہو، توحید عبادت پر عمل کرتے رہو، اور جو صحیح راستہ ہے دنیا میں عزت کا اور فلاح کا وہ راستہ اختیار کرو، توحید اور سنت کا، تو تمہیں متاع حسن تمہارے مرتے دم. اجل مسمی، تمہارا اجل مقرر وقت، ہر انسان کا وقت مقرر تک تمہیں متاع حسن ملتا رہے گا. اور وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور تم میں سے ہر صاحب فضل کو اللہ فضل دے گا، اس کا جو فضل ہے ضائع نہیں جائے گا. سلام عبداللہ بن مسعود بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جب انسان ایک برائی کرتا ہے تو اس کے لیے ایک برائی لکھ دی جاتی ہے، جب نیکی کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اگر اس برائی کا بدلہ دنیا میں اسے کوئی سزا مل گئی تو برائی مٹ گئی. دنیا جو ہمیں تکلیف سزائیں ملتی ہیں نا، تو اس سے گناہ جڑ جاتے ہیں. اگر دنیا میں اسے کوئی سزا مل گئی تو برائی مٹ گئی. اگر دنیا میں سزا نہ ملی تو 10 نیکوں میں سے ایک نیکی چلی گئی. ایک نیکی کی ایک برائی کی ایک انسان نے، ایک برائی اگر دنیا میں سزا مل گئی تو مٹ گئی نا، آخر میں اس کو وجود ہے باقی نہیں. اگر اس کو دنیا سزا نہ ملی تو یہ برائی باقی ہے نا، وہ نیکی جو کی تھی 10 نیکی سامنے، تو اس نیکی کی وجہ سے 10 میں سے ایک نیکی گئی، کتنی بچی؟ وہ تو بچی نا. خرابی ان لوگوں کے لیے ہے جن کی احاد عشرات پہ غالب ہو جائیں، اکائیاں دیہوں پر غالب آ جاتی ہیں نا، خرابی ان لوگوں کی. عجب ہے کہ نہیں؟ کتنے بدبخت ہے وہ انسان جس کی برائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی نیکیوں پر غالب آ گئی ہیں، جبکہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا کم سے کم ہے، اور ایک برائی کا بدلہ صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو صاحب فضل کون ہے پتہ ہے؟ صاحب فضل جسے اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم کرے، جو اگر مال کا اللہ نے فضل اسے دیا ہے، کہ متاع کی بات ہے، الاجل مسمی، جو متاع ہے، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شان ہے، شوکت ہے، اثر رسوخ ہے، اولاد ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، روزگار ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا فضل و کرم ہے. صاحب فضل وہ ہے جو ان کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ، اس کا فضل اسے اللہ تعالیٰ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا. اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوگا اس بندے پر. مال ہے، کہاں خرچ کیا؟ اللہ کی رضا میں. بیوی ہے، نیک اور صالح ہے، تربیت کرتے رہتا ہے، اولاد کی اچھی تربیت کرتے رہتا ہے، روزگار حلال ہے، کاروبار حلال ہے، کسی پہ ظلم نہیں، کسی کا حق کھانا نہیں ہے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان سب فضل میں شامل کر دے. اچھا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، نہ تو بنیادی پیغام کو مانا ہے، لا الہ الا اللہ کو نہیں مانا ہے، نہ استغفار کیا، نہ توبہ کی ہے، دنیا میں مگن ہیں، پڑے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہیں، دنیا تو مل گئی ان کو، متاع ملا ہے جو چاہتے ہیں، ملا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. فَإِن تَوَلَّوْا هُمْ، تولوا هم ضمير كون صحيح، تولوا، توليتم أنتم، تولوا هم غائب کے لیے نا. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو میں بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر. ان پر کیوں نہیں؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ ضمیر کون سا تھا؟ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، فَإِن تَوَلَّوْا هُمْ، وہ غائب کا، فَإِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ، عَلَيْهِمْ هُمْ نہیں فرمایا وہ، اب جو صیغہ تھا غائب کو مخاطب کی طرف آ گیا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. یہ وہ تھے جنہیں منہ موڑا، تم منہ موڑنے والے نہیں ہو. ایک خوشخبری ہوتی ہے نا، جیسے چھپے لفظوں میں، تم کبھی ایسا نہ کرنا، میں تم پر ڈرتا ہوں کہ تم ایسا کرو. وہ جو تھے نا، وہ کرتے تھے، انہوں نے لوگوں نے منہ موڑا ہے، ان کے لیے عذاب کبیر مقرر ہے. سبحان اللہ. کہ تم کبھی یہ غلطی مت کرنا، جب وہ مخاطب وہی ہیں، بات انہی کی ہو رہی ہے جو انکار کرتے ہیں اہل شرک کی اس زمانے میں، ہر زمانے میں. لیکن اس میں ایک طریقہ ہے، انداز بیان کی خوبصورتی ہے کہ ضمیر جو ہے آپ سیاق اور سباق سے ہٹ کر دوسرا ضمیر استعمال کیا جاتا ہے، انسان چونک جاتا ہے، بات کون سی ہو رہی ہے، میں کہاں سے بیچ میں آ گیا ہوں، بات کسی اور کی ہو رہی تھی. سبحان اللہ. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يعنی أَنْتُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، عذاب ہے اور یوم کبیر بہت بڑا دن ہے، آخرت کا دن، قیامت کا دن، حساب کا دن، بہت بڑا دن ہے. بڑا اس کے کس اعتبار سے؟ اس دن میں تمام مخلوقات کو اللہ ایک جگہ پر جمع فرمائے گا، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، سب، کوئی نہیں بچے گا. اللہ کے انبیاء بھی کھڑے ہیں، اللہ کے اولیاء بھی کھڑے ہیں، انسان، مسلمان، کافر، درند، پرند، سب کھڑے ہیں. جانوروں کو اللہ حکم دے گا قصاص کر لو، جس نے کسی پر ظلم کیا ہے بدلہ لے لو، اپنا جانور بدلہ لے لے گا اپنا. پھر اللہ حکم دے گا مٹی بن جاؤ، مٹی بن جائیں گے سارے، قصاص ہو گیا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، بات ختم. اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے دنیا میں تو اس کے لیے آزمائش ہے، غلط استعمال کیا ہے اس کا پھر اسے سزا بھگتنی پڑے گی، صحیح استعمال کیا تو صاحب فضل ہے الحمدللہ. اور پھر انسان کی باری آتی ہے، اس یوم کبیر میں حساب ہے، کتاب ہے، یعنی نام اعمال ہے، پھر حوض کوثر ہے، پھر پرسرات ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، پھر جنت اور دوزخ ہے. اس بڑے دن کے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں. بڑے دن کا عذاب بڑا سخت ہے، جیسے کہ نام بڑا ہے اس کا عذاب بھی بہت بڑا ہے. تو بڑے دن کے عذاب سے بچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، کیا ہے؟ استغفار اور توبہ، اور منع عن سے تسلیم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر خوب قادر ہے. معنی کیا ہے؟ اگر تم ابھی بھی ہٹ درمیہ کا شکار ہو، تم نہیں ماننا چاہتے تو ٹھیک ہے، تمہاری واپسی کس کی طرف ہے؟ دیکھو مرنے پر تو یقین سب کو ہے، کافر کو شک ہے کہ موت حق ہے کہ نہیں، کافر شک کرتا ہے، سب کو یقین ہے کہ مر جانا ہے، کافر کو بھی یقین ہے کہ اس نے مر جانا ہے، تو اس لیے موت کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، موت حق ہے اور حقیقت ہے، کوئی اس کا انکار کر نہیں سکتا. اچھا مر جاؤ گے، اب مشرکین نے کہا ہماری صرف دنیا آخرت تو ہماری ہے نہیں، دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. نہیں، سن لو اچھی طریقے سے سن لو. الی اللہ مرجعکم، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمہاری واپسی ہے، یعنی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، تم دوبارہ زندہ ہوگے. ارے دوبارہ زندہ کیوں ہوں گے ہم؟ اس لیے اب حساب کا وقت آیا ہے، یوم کبیر ہے، اس بڑے دن میں اب حساب لازمی ہے، اب تمہارا حساب ہوگا، تمہارا رب ہی تم سے حساب لے گا، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا. جس نے انکار کیا وہ بھی سامنے کھڑا ہے حساب کے لیے، جس نے اقرار کیا وہ بھی سامنے کھڑا ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اب ممکن کی بات کیا کرتے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمہیں مارنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، موت کون دیتا ہے، کب مرنا ہے، اب کس انسان کے بس میں کہ اس نے کب مرنا ہے کب نہیں مرنا ہے، اسے پتہ ہے کب اس نے مرنا ہے کہاں مرنا ہے، مارتا بھی وہی ہے، دوبارہ زندگی بھی وہی کر، جیسے پہلے اس نے زندہ کیا تھا، عدم سے ہمیں وجود میں لایا ہے، اب اس سے زیادہ آسان ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے ہمیں. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، زیادہ آسان ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ حساب لے گا، ہر چیز پر قادر ہے، اس بڑے دن کے عذاب کا مزہ بھی چکھائے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسے فرمائے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ کوئی تھوڑا سا شک و شبہ بھی نہ رہے کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمہیں سزا دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ اس لیے ابو جہل نے ایک مرتبہ کہا ہے محمد، اگر تمہیں دوبارہ دیکھا نا کعبے کے قریب، تو میں اپنا پاؤں تمہارا سر کو اپنے پاؤں سے روند دوں گا، نعوذ باللہ، مت یہاں پہ فتنہ فساد پھیلایا کرو، ہمارے جوانوں کو تم خراب کرو، کیوں یہاں پہ آ کے نمازیں پڑھتے سجدے کرتے ہو، تم نے عبادت کے اپنے گھر میں کرو، یہاں پر مت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کر دیا، کوئی بات نہیں کی، پھر آ کے نماز پڑھی عبادت کے لیے. تو ابو جہل نے قسم کھائی، اب نہیں چھوڑوں گا میں. تو ایک مرتبہ آگے آئے، اب اپنے جو لشکر تھا، جو اس کے ساتھی تھے، دوست و احباب سارے سب ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا دیکھیں اب میں نے قسم کھائی تھی، ابھی دیکھو میں تمہیں دکھاتا ہوں. آگے بڑھا کچھ قدم، پھر وہ پیچھے پلٹا اور چہرہ بالکل زرد پڑ گیا. انسان ڈر کے بارے سے چہرہ زرد اور سفید ہو جاتا ہے اس طریقے سے. تو انہیں پوچھا کیا ہو گیا, آپ تو جا رہے تھے سر کو چلنے کے لیے, ہو گئے, ہو کیا گیا؟ تو وہاں پر اس نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے دیکھا آگ کی خندق ہے, آگ کی, اور اس میں کچھ پر والے کوئی مخلوقات ہے, پتہ نہیں کیا ہے. اگر میں ایک قدم اور بڑھاتا تو مجھے وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت کی ہے. اللہ نے سورۃ العلق میں فرمایا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ وَسَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ, بلاؤ جس کو بلانا چاہتا ہے. اس نے منع کیا تھا نا کہ اللہ کے بعد مت کرو کعبے کے قریب. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ, اس نے میرے پاس میری طاقت ہے, میرے پاس میرے ساتھی ہیں, طاقت ہے میرے پاس. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ, نادی جو اس کے دوست احباب ہیں سارے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ, ہم فرشتے زبانے کو ہم بلائیں گے. وہ جو فرشتے تھے, جو آگے خندق تھی, وہ جو اڑ رہے تھے, وہ فرشتے تھے اللہ تعالیٰ. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ, كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ, اس کی بات مت مارو, سجدہ کرتے رہو, میرا قرب نزدیک حاصل کرتے رہو. سبحان اللہ, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. وقت کافی ہو گیا, میں اگلا پیغام بہت پیارا ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ وہ یاد دلانا کہ اس آیت کے ساتھ کس طریقے اللہ تعالیٰ نے اسے جوڑا ہے, کہ ان لوگوں کی حالت کیسی تھی, مشرکین کی کیا حالت تھی اور منافقین کی کیا حالت تھی اور اہل ایمان کی کیا حالت تھی. اس میں مزید تفصیل دیکھے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے, محکم آیات ہیں تفصیل سے اللہ نے بیان کی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ مزید تفصیل سے بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. دیکھیں احکام کا معنی میں نے بتایا ہے, محکم ہے یا متشابہ نہیں ہے. محکم ہے یعنی خو خلل نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے. محکم واضح الفاظ ہیں, مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. قل هو اللہ احد, اب احد کے معنی میں کوئی دوسرا ہے, احد میں اثنین ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, قل هو اللہ احد بات ختم ہو گئی. یہ محکم ہے اس اعتبار سے کہ متشابہ نہیں ہے. وہ معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہو تم جہاں کہیں بھی ہو. اب بعیت کے لفظ میں ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے. اب یہ اس کی مزید تفصیل کی ضرورت ہے کہ اس معیت کا معنی کیا ہے, کیونکہ عربی زبان میں جب معیت کا لفظ آتا ہے تو ایک سے زیادہ معنی. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں جدہ میں, انا مع اہلی, میرے ساتھ اس وقت ہیں, تو معنی کہ معیت کا کیا مطلب ہے کہ معیت میں لازمی کہ فزیکلی ان ٹچ آپ کے پاس کوئی موجود ہو. عرف میں انسان سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ معنی کون سا مراد ہے. معیت میں فزیکل ٹچ بھی موجود ہے. میں عمران کے ساتھ ہوں یا عمران کے ساتھ بیٹھا ہوں, سچ ہے کہ نہیں, یہ جھوٹ ہے, یہ معیت کون سی, لفظ ایک ہی معیت کا ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے سفر کیا رات کو چاند کے ساتھ, سرت مع القمر, صحیح غلط ہے, چاند آسمان پہ ہے, میں زمین پہ سفر کر رہا ہوں, جدہ سے مکہ جا رہا ہوں, آپ لاہور سے کراچی جا رہے ہیں, وہی رات ہے. آپ کہتے ہیں میں چاند کے ساتھ سفر کیا, میں کہتے ہیں میں نے چاند کے ساتھ سفر کیا, دونوں میں سچا کون ہے؟ دونوں سچے ہیں. وہ چاند تو ایک ہے, چاند دو تو نہیں ہے بھیا. چاند کتنی ہے؟ تو میرے ساتھ ہے, ان کے ساتھ ہے, دونوں کے ساتھ ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ معیت میں ایک سے زیادہ معنی ہے. اچھا, یہ میں کیا پی رہا ہوں؟ چائے. چائے میں کیا ہے؟ دودھ ہے. اس میں چائے کے ساتھ دودھ ہے, ٹھیک ہے نا. شائع مع الحلیب, یہ لفظ وہی ہے, مع کا لفظ ہے, اس میں اختلاط ہے, مختلط ہے. تو معیت کے لفظ میں اختلاط بھی ہے, فزیکل اٹیچمنٹ بھی ہے, اس کے علاوہ بھی ہے. لیکن یہ اب اس کو متعین کرنے کے لیے کہ کون سا معنی ہے, چاند کے ساتھ والا معنی ہے وہ معکم اینما کنتم, یا پانی اور دودھ والا معنی ہے, یا فزیکل اٹیچمنٹ بیٹھنے والا معنی ہے, کہاں سے پتہ چلے گا؟ سیاق سباق سے. جو اللہ فرمایا وہ معکم اینما کنتم, کہ اللہ ہر جگہ موجود, جہاں پر ہمیں وہاں پر بذات ہی موجود ہے, یا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور ہمارے ساتھ اپنے صفات سے موجود ہے, اپنے علم سے, اپنے احاطے سے موجود ہے. کیوں, کون سا معنی اس میں سے؟ وہی جو چاند والا ہے, میں نے چاند کے ساتھ سفر کیا. جو میں یہ چاند والی ہے, چاند چھوٹی سی مخلوق ہے جو آسمان پر ہے, اور وہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, جو جدہ سے مکہ جا رہا ہے اور جو لاہور سے کراچی جا رہا ہے, دونوں کے ساتھ ہے. ایک مخلوق ہے, آسمان پر چھوٹی مخلوق ہے. رب کریم سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہو کے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ عقل کی بات میں کر رہا ہوں، ورنہ دلائل بالکل واضح ہے. کیونکہ عربی زبان میں جب دیکھیں، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے نا، اب عربی زبان میں جب آپ کو کچھ سمجھ سے مشکل ہو جائے تو عربی زبان کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کے الفاظ میں اگر آپ کا اختلاف ہو جاتا ہے تو دلیل موجود ہے قرآن مجید میں. اس آیت میں جہاں اللہ نے ذکر فرمایا وہ معکم اینما کنتم، اسی آیت میں اللہ فرمایا عرش پر بھی ہے. سو حدید کہتے ہیں برچار میں، عرش پر بھی ہے، وہ تمہارے ساتھ بھی ہے. تو بات کیا سامنے آتی ہے؟ یہی معنی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے ساتھ تمہارے ہر جگہ موجود نہیں ہے، ذات اللہ کے عرش کے اوپر ہے. اللہ اپنے اسماء و صفات سے، اپنے علم سے، اپنے احاطے سے، اللہ تمہاری مدد سے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. کہ اللہ عرش چھوڑ کے صبر کرنے والے کے ساتھ خود آئے گا بذاتہ ہی؟ یا اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہاری تأیید ہوگی جو صبر کرنے والے ہیں. تو یہ متشابہ ہے اس اعتبار سے، ایک سے زیادہ معنی ہے متشابہ کا. جی ہاں، جی ہاں، وہ بھی ہے. لیکن اس آیت میں جو محکم کے تناظر میں تو یہ متشابہ ہے، محکم کے تناظر میں یہ ہے کہ ایک سے زیادہ معنی ہے. وہ جو آپ بات کریں وہ متشابہ، ایک جیسی شبہ سے، تشبیہ سے ملتی جلتی، وہ اور معنی. ہم بات کر رہے ہیں محکم کی اور متشابہ کی، ٹھیک ہے نا. اور پرفیکشن کی ضد کیا ہوتی ہے؟ جو نان پرفیکٹ ہو، جس میں خلل ہو. تو اس آیت میں پرفیکشن کی بات ہو رہی ہے جس میں کوئی خلل نہیں. سورۃ ال عمران کہتا ہے ہمارے ساتھ محکم متشابہ کے ذکر وہ احکام ہے جس میں یعنی متشابہ نہیں ہے اور واضح معنی ہے، ایک ہی معنی ہے. جی ہاں بالکل، جی ہاں. تین بارک اللہ فیک، والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. جی حقوق العباد، پانچویں شرط یہ کہ جس کا حق آپ نے لیا ہوا ہے، چاہے قرض ہی کیوں نہ ہو، یا آپ نے ناجائز کسی چیز پہ قبضہ کیا ہے، آپ نے وہ نہیں دیا ہے، آپ اس کو واپس کریں گے. ایک شخص سے آپ نے اسے پیسہ لیا ہے، یا آپ نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے، کسی گھر پہ قبضہ کیا ہے، کسی کے مال لوٹا ہے، لٹیرے ہیں نا، چوری ڈکیتی کی ہے، اب آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ فلان شخص سے چوری کی ہے، جتنی رقم آپ نے چوری کی ہے آپ واپس جائیں گے اس کے خاندان رکھیں، بھائی مجھ سے غلطی ہے، میں نے چوری کی، تمہارا حق میں نے واپس کر دیا ہے. یہ حقوق العباد کی ادائیگی ہے. بندہ مر گیا ہے، اس کی ورثہ کو جا کے دے دیں، بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اپنے باپ سے چوری کی تھی، تم وارث ہو، تم اپنے بیچ میں صحیح طریقے سے اس کو جو وراثت کے تناسب سے آپ آپس میں بانٹ لو. پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہے. تیسری آپشن، وہ بندہ ہی نہیں ہے، اس کی اولاد ورثہ کو کوئی پتہ نہیں ہے، آپ نے ڈکیتی کی تھی پتہ نہیں کسی اور شہر میں، آپ رہتے کسی اور شہر میں، 20 سال کے بعد آپ نے توبہ کی، وہ بندہ بھی گیا، اس کے پورے سب پتہ نہیں آپ کے کام پہ کیے. اب یہ مال جو ہے سچی توبہ کی نشانی کی، اس کی طرف صدقے میں دے دیں، آپ پر ابھی بھی حرام ہے. جو آپ نے مال لیا ہے آپ وہ اگر آپ کے پاس ہے، نہیں تو اللہ غفور رحیم ہے، سچی توبہ آپ نے کی ہے، آپ کا مال بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا ایسے توبہ کریں. اگر دے سکتے ہیں تو صدقے میں دے دیں، اور نیت ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ ہے، وہ بندہ پتہ نہیں کہاں ہے، میں دے نہیں سکتا واپس. اگر کسی کی چغل خوری سے، ہاں کسی پہ جادو کیا ہے، تو جادو کو توڑے، جادو کو توڑ، یاد رکھیں، یہ توبہ ایسے نہیں ہوگی میں جادو سے توبہ کرتا ہوں. جس کے گھر تم نے تباہ کیا، خراب کیا ہے، جہاں پر تعویذ کو آپ نے رکھا. ایک ملک میں قبرستان کو صاف کرتے کرتے، بہت پرانی قبریں تھیں، شاید انہیں کوئی بلڈنگ تعمیر کرنی تھی، تو وہاں سے نیچے قبرستان نکل آیا. جب اس کی صفائی کے نیچے سے ہر قبر میں تعویذ تھا، تقریباً بھرے ہوئے تھے تعویذ قبروں کے اندر. سب سے خطرناک جادو اور تعویذ ہوتے جو قبر کے اندر دفن ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تعویذ جادو ختم کرنے کے لیے، تعویذ آپ کے ہاتھ میں آگے، تعویذ کانٹریکٹ ہے جادوگر اور شیطان کے بیچ میں. اس تعویذ کے ساتھ جن جڑے ہوئے شیاطین، وہ جا کے تکلیف دیتے ہیں اس شخص جس پر جادو کیا گیا ہے، مرد ہو یا عورت ہو. اگر آپ اس کو کھول دیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال کو گرا جو ہے سورت معوذتین پڑھتے ہوئے کھول دی، ٹھیک ہے نا. تو آپ کھول دیں جو شریعت لے کے، اس پہ معوذات پڑھ کے اور آیت الکرسی اور یہ صورتیں پڑھ کے کھول لیں. اگر اس کو آپ نے ضائع کر دیا، ناکارہ کر دیا، تو جادو کھل گیا، ختم، وہ شیطان آزاد ہو گئے. اور قبرستان میں کرتے کیا ہے لوگ، میت کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، لوگ جاتے ہیں اور روتے ہیں، دھوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں میت کرے ہر بندے کو نہ آنے دے، صرف جو اپنے گھر والے ہیں قریبی وہ جانا چاہتے ہیں، سر پہ بوسہ دے سکتے ہیں آپ کے سامنے، کوئی ایرا غیرا پتہ نہیں، دوست ہوں فلان ہوں میں، بھائی ادھر رہوں، بس قریب نہیں آؤ، جنازے پہ آنا ہے آ جاؤ، آپ نے قریب نہیں آنا ہے. کچھ لوگ کیا کہ عورتوں میں، خصوصی طور پر مصیبت عورتوں میں، ومن شر النفاثات في العقد. قرآن مجید خصوصی طور پر عورتوں کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ جادو میں زیادہ تر ملوث عورتیں ہوتی ہیں. پھر عورتیں ناراض ہوتے ہیں ہم ہمارا ذکر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں مرد بھی ہیں اور عورتوں بھی ہیں, اللہ نے عورتوں کا خاص ذکر کیا اس لیے عورتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں. کیونکہ زیادہ تر ملوث جادو میں, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, ہماری بہنوں پر بیٹوں پر بھی رحم فرمائے, عورتیں ہی ہوتی ہیں. تو کیا کرتی ہیں, روتے دھوتے جا کے طویل ہاتھ میں ہوتا ہے, یہ بیچاری مر گئی ہے مر گئی کرتے منہ میں اندر ڈال دیا, منہ تو بند ہوتا ہے نا, پھر منہ بند کر دیا. اب منہ اس میت منہ کے اندر تعویذ رکھا ہے, اس کو اٹھا کے دفن کر دے قبر میں, کون نکالے گا اسے بتائیں مجھے. تو قبرستان جب صفائی کی تو کچھ قبریں نکلے, دیکھا اس میں تقریباً کہتے ہر قبر میں تعویذ تھا. وہ تعویذ تو باقی بھائی, وہ تو پڑا تھا نا قبر میں, تو تھا نا وہ تو فوت ہو گیا, وہ انسان کی ہڈیاں پسنے کو ختم ہو گئی, وہ ٹکڑا تو پڑا تھا نا اس کو بیچ میں, وہ جس کے اندر موجود تھا بند تھا, وہ تو پڑا تھا قبر کے اندر. اس کے لیے نہیں ہے, کسی اور کے لیے تعویذ, وہ تو مر گیا بھائی. تعویذ کو چھپانے کے لیے میت منہ میں رکھا ہے جادوگر جو ہے, وہ میت کو چھپانے یعنی کسی اور پہ تعویذ کیا ہے. اب یہ جب تک یہ تعویذ ہاتھ میں نہیں لگے گا تو اثر ہوگا نا, ہاتھ میں لگ گیا تو کھول گیا نا, بات ختم ہو گیا نا. تو وہاں پر چھپاتے جہاں پر چانس ہی نہ ہو ملنے کا, اے سمجھ. تو سب سے خطرناک تعویذ قبروں کے اندر ہوتا ہے, یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, کیونکہ وہاں پر کون قبر کھودتا ہے یہ بتائیں, کس کے ذہن میں گمان میں ہوتا ہے کہ قبر کے اندر بھی کوئی تعویذ رکھتا ہے. اللہ سب پر رحم فرمائے. تو یہ توبہ کی یہ شرط ہے, اگر کسی جادو کیا کسی پہ تو جادو کے لیے اس کے توبہ بھی سچی کیا تو جا کے جتنی کر سکتا ہے اس کو ختم کر دے جو اس کو یاد ہے سارے, پھر جا کے معافی بھی مانگے اسے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.